أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين. ایک نئے انداز کی اب گفتگو شروع ہو رہی ہے، وہ گفتگو کے جس کا تعلق کرنسی نوٹ سے تھا، اس کے بعد آج کی جدید دنیا کے جو جدید مسائل ہیں غالباً ان کو پیش نظر رکھ کر یہ مسئلہ تحریر کیا گیا ہے. ہماری دنیا میں ترقی کے باعث اس وقت جہاں کہیں سے بھی انسان کو وسائل دستیاب ہوتے ہیں، وہ ان وسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا وہ زمین کی تہ میں اگر وسائل چھپے ہوئے ہیں تو انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمندر کی تہ میں اگر وسائل چھپے ہیں تو وہاں سے تیل اور گیس اور مختلف قسم کی چیزیں حاصل کرتا ہے، پہاڑوں کی بلندی پر اگر کہیں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو وہاں سے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے. یہ مختلف مقامات سے جو چیز بھی حاصل کی جاتی ہے، بنیادی طور پر دو ہی حصوں میں اسے تقسیم کیا جائے گا کہ یا تو وہ معدنیات میں شامل ہے یا وہ دھات، لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، سلور، اس قسم کی دھاتیں ہیں جن کو حاصل کیا جاتا ہے. اور آج کی جدید دنیا میں ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایک سے ایک خوبصورت چیز بھی اس کی بنائی جاتی ہے. تو اگر ان مقامات سے یہ چیزیں حاصل کی گئی ہیں، معدنیات میں مثلا سنگ مرمر حاصل کیا گیا ہے، سنگ مرمر ویسے تو پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہوتا ہے، چٹان کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کو تراشنے کے بعد، فیکٹری میں اس کو بنانے کے بعد بڑی ہی خوبصورت چیزیں بنتی ہیں. آپ مارکیٹوں میں مختلف قسم کے برتن دیکھیں گے، مختلف قسم کے ضروف دیکھیں گے جو سنگ مرمر سے بنائے گئے ہیں. سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں نکلتی ہیں زمین سے، ان کو ہم کس میں شمار کریں؟ ان کو ہم مثلی میں شمار کریں یا ان کو ہم قیمی میں شمار کریں؟ اور جیسا شمار کریں گے ویسا جرمانہ دینا پڑے گا، غاصب کو اس طرح کی ادائیگی کرنا پڑے گی. تو اس سلسلے میں آقا فرماتے ہیں کہ اس کو ہم کسی ایک قانون کے تحت نہیں رکھ سکتے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس کے مادے کے ساتھ ساتھ، وہ مادہ چاہے سنگ مرمر ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، جو بھی مادہ ہے، اس مادے کے ساتھ ساتھ اس کی حیات کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے. وہ چیز کس صورت میں، کس شکل میں بنائی گئی ہے، اس کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے. کبھی تو یہ چیز جو مادے سے بنائی گئی ہے مثلی میں شمار ہوگی، اور کبھی یہ چیز ایسا ہوگا کہ مثلی میں شمار نہیں ہوگی، یہ قیمی میں شمار ہوگی. تو اسی مادے سے بنائی گئی ہے، اسی دھات سے بنائی گئی ہے، اسی پتھر سے بنائی گئی ہے، مگر اس کو خاص شکل دینے کی وجہ سے وہ مثلی نہیں رہا، وہ قیمی بن گیا. اب دونوں کی مثال سنیے. مثلاً فرض کیجئے کہ مارکیٹ میں لوہے کی چیزیں بک رہی ہیں بہت ساری. جو لوہے کی چیزیں مارکیٹ میں بک رہی ہیں، اس میں مثلاً ہم کہیں کہ بالٹی بک رہی ہے، ٹنکی بک رہی ہے، تو یہ بالٹی اور ٹنکی جو زمین سے لوہا نکل رہا ہے اسی سے بنا رہے ہیں. یہ اگر فرض کیجئے کسی نے چرا لی، ڈیکوریشن والے کی ٹنکی چرا لی مثلا، نہیں دی ٹنکی واپس، تو یہ چیز ایسی ہے جو مارکیٹ میں آپ کو دوسری مل جائے گی. اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں اگر آپ تلاش کریں گے تو دوسری مل جائے گی، یعنی اس کا مثل موجود ہے. بہی مانا کہ اس کے مادے کا مثل بھی موجود ہے اور اس کی حیات کا مثل بھی موجود ہے. حیات کا مطلب اس کی شکل و صورت، جو بھی شکل و صورت ہے اس کا مثل بھی موجود ہے، تو یہ چیز مثلی کہلائے گی. مگر کچھ چیزیں اتنی نفیس اور اتنی خوبصورت بنائی گئی ہوتی ہیں کہ اس کا مثل موجود نہیں ہوتا ہے. مثلا قریب قریب سارے پاکستان میں کل چھٹی تھی، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے چھٹی نہیں رکھی کرکٹ میچ کی وجہ سے، اور کل ہم نے جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا اس کا تعلق ویسے زیادہ تر سود سے بن گیا کہ سود کی اسلام میں کیا قسمیں ہوتی ہیں اور اس کا کیا حل ہے. مناسب تو یہ ہوتا کہ ہم سود کے بجائے سٹے کا مسئلہ کل آپ کے سامنے بتاتے تو شاید اور زیادہ لوگ توجہ سے سنتے، اس لیے کہ اس پر جتنا سٹا لگاتا ہو تو کروڑوں کروڑوں روپے کا حساب ہے اس میں. لیکن یہ جو ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے اس کا جو کپ ہے یہ بھی مادے سے بنایا گیا ہے، یہ بھی کسی دھات سے بنایا گیا ہے، چاہے وہ سونے کی دھات سے بنایا گیا ہو، چاندی کی دھات سے بنایا گیا ہو، کسی دوسری دھات سے بنایا گیا ہو، مگر وہ کسی دھات سے بنایا گیا ہے، کسی معدن سے بنایا گیا ہے، جو کان سے نکلنے والی چیز ہے اس سے بنایا گیا ہے. مگر یہ مثلی نہیں ہے، اس لیے کہ اس جیسی چیز مارکیٹ میں ملتی نہیں، اور جس نفاست کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بنایا گیا ہوتا ہے وہ مثلی نہیں کہلائے گا، مارکیٹ میں ملے گا بھی نہیں. اور اصل میں فقط اس کپ میں مادے کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے کہ اس میں کتنا سونا ڈلا ہوا ہے یا اس میں کتنا تانبا ڈلا ہوا ہے یا اس میں کتنا شیشہ ڈلا ہوا ہے، فقط مادے کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے، اس کی حیات کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے، اس کی شکل کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے کہ وہ کس شکل کا بنایا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں مادہ ہے مگر مادے کی جتنی اہمیت ہے شاید اس سے زیادہ اس کی شکل کی اہمیت ہے، لہذا یہ چیز مثلی نہیں کہلائے گی، یہ قیمی کہلائے گی. لہذا اگر کوئی شخص ورلڈ کپ چرا کے لے جاتا کہیں سے، اغوا کر کے لے جاتا کہیں سے مثلا، اب اگر اس کو قیمت دینا پڑے گی تو وہ مثلی والی قیمت نہیں دے سکتا، وہ کرنسی والی جو قیمت ہوگی وہ والی قیمت اس کو ادا کرنا پڑے گی. تو اب مسئلے کا خلاصہ یہ بنا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین سے نکل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی دھات ہے یا مادہ ہے یا معدنیات میں شامل ہے، مگر ان کی ہم دو قسمیں کریں گے. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم مثلی کہیں گے، لہذا اگر غاصب نے غلط غصب کی ہے تو وہ مثلی ہی اسے لوٹانی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو مثلی نہیں کہا جائے گا، جو انتہائی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ بنائی گئی ہے ان کو قیمی کہا جائے گا، اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اس کا مثل نہیں ہوتا ہے. المصنوع من الفلزات والمعادن المنطبعت هل يعد مثليا او قیمیا، کہتے ہیں کہ وہ مصنوعات کہ جو دھات سے بنائی جاتی ہیں یا کانوں سے نکلنے والے پتھر اور دوسری چیزوں سے بنائی جاتی ہیں، کیا اس کو مثلی شمار کیا جائے یا ان کو قیمی شمار کیا جائے؟ ایک پہلو مثلی کا ہو گیا، ایک پہلو قیمی کا ہو گیا، ایک تیسرا پہلو بھی بتا رہے ہیں. او انہ مثلی ان بحسب مادتہ ہی و قیمی ان بحسب حیاتہ ہی، تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو مثلی مانا جائے اس کے مادے کو پیش نظر رکھ کر کہ یہ پیتل کا ہے یا سونے کا ہے جس کا بھی ہے، اور قیمی مانا جائے اس کو اس کی حیات کو پیش نظر رکھ کر، اس کی ڈیزائن جو بنائی گئی ہے، اس میں جو خوبصورتی پیدا کی گئی ہے، اس کی ڈیزائن اور خوبصورتی کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ قیمی ہے. یہ تین پہلو ذہن میں آتے ہیں کہ اس کو کیا سمجھا جائے، کیا کہا جائے. از ظاہر و حب تفصیل بین الموارد، کہتے ہیں ظاہر یہ کہ ان میں تفصیل ہوگی مختلف موارد کے اعتبار سے، ہم کوئی ایک کلیہ نہیں بنا سکتے، کوئی قانون نہیں بنا سکتے. فَإِنْ كَانَتِ السُّنْعَةُ بِمُصَابَةٍ مِنَ النِّفَاسَةِ وَالْأَهْمِيَةِ تَكُونُ هِيَ فِي الْأَسَاسِ مَحْتَ إِنْذَارِ الْعُقَلَاءِ وَمَوْرِدِ رَغَبَاتِهِمْ كَالْمَصْنُوعَاتِ الْأَثَرِيَّةِ الْعَتِيقَةِ جَدًّا أَوِ الْبَدِيئَةِ النَّادِرَةِ فَفِي مِثْلِ ذَلِكَ يُعَدُّ الْمَصْنُوعُ قِيمِيًّا. کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انتہائی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ بنائی گئی ہوتی ہیں، اور ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے، اس چیز کی بنائے جانے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر میں جہاں چاہیں استعمال کریں، اس کو دفتر میں جہاں چاہیں استعمال کریں، نہیں، اس کے بنانے کی اساس یہ ہوتی ہے کہ عام لوگوں کے باشعور لوگوں کے لیے یہ دیکھنے کے قابل کوئی چیز ہوتی ہے، ایسی خوبصورت چیز ہے وہ دیکھنے کے قابل کوئی چیز ہے، اور ان بنائی ہوئی چیزوں میں لوگوں کی خاص رغبتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہی شاندار قسم کی اور بہت ہی پر اثر قسم کی چیز بنائی گئی ہوتی ہے، یا ایسی کوئی نئی چیز بنائی گئی ہوتی ہے جو اس سے پہلے نہیں بنی ہے، تو لوگوں کی رغبت اس میں اس حوالے سے بہت بڑھ جاتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس میں خاص لوگوں کے دیکھنے کے لیے یا ایک نئے عنوان کے تحت یہ چیز بنی ہے، تو اس جیسی چیز کو قیمی کہا جائے گا. مارکیٹ میں یہ دستیاب عام طور پر نہیں ہوگی، لہذا اس کو قیمی کہا جائے گا. فَيُقَوَّمُ بِمَادَّتِهِ وَحَيَّتِهِ وَيَدْفَعُ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ السَّوْقِيَّةَ، لہذا اس کی قیمت نکالی جائے گی اس کے مادے کے اعتبار سے بھی اور اس کی بناوٹ کے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بلکہ آج کی اکثر چیزیں، آج کی دنیا کی اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے مادے کی قیمت بہت کم ہے. فرض کیجئے موبائل ہے ہمارے سامنے، یہ جن کا بھی موبائل ہے، کئی مرتبہ یہ تصویر میں آ گیا اور لوگوں کے سامنے آ گیا، کئی مرتبہ آپ لوگوں نے اس کی زیارت کر دی. یہ اس موبائل میں کتنا مادہ لگا ہوگا، اس کے پلاسٹک کو دیکھیں، اس کے اندر لگے ہوئے لوہے کو دیکھیں، اس کے اندر لگے ہوئے سلیکون کو دیکھیں، کتنا مادہ لگا ہوگا. یہ پلاسٹک اگر آپ بیچنا جائیں، ممکن ہے کوئی 10 روپے کا بھی آپ سے نہ خریدے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مادے کی اتنی ویلیو نہیں ہے. جو چیز ہے پلاسٹک ہے یا لوہا ہے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، اور اس کی بناوٹ کی اصل قیمت ہے کہ جس انداز سے یہ بنایا گیا ہے اس کی بڑی قیمت. تو آج کی دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں بناوٹ کی بڑی قیمت ہے کہ کیسے اس کو بنایا گیا ہے، اور خصوصیت سے وہ بھی اگر کوئی اکلوتی چیز بنائی گئی، جیسے ورلڈ کپ کے میں نے مثال پیش کی ہے، تو اس کی اور بھی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. اگر ایسی کوئی چیز کسی شخص کے پاس آتی ہے، غصب کرتا ہے، چراتا ہے، یہ اس لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ان چیزوں کا رواج نہیں ہے، اور رواج نہیں ہے اس لیے ان چیزوں کی چوری بھی نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی شخص ہمارے یہاں کے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے میوزیم میں جا کر وہاں میوزیم میں دیکھنا چاہے، تو اس کو کوئی ایسی قیمتی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جس کو اٹھا کے وہ لے آئے. لہٰذا میوزیم میں چوری نہیں ہوتی ہمارے یہاں، اور اگر ہوتی ہے تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، بہت معمولی چیز ہے. لیکن بیرون دنیا میں ایسا نہیں ہے. بیرون دنیا میں ایک ایک تصویر 500 ملین ڈالر کی بک رہی ہوتی، فقط ایک تصویر. وہ کیا ہے، پورا ان کا میوزیم ہے، اس ایک تصویر کی قیمت 500 ملین ڈالر ہے. وہاں بڑی چوریاں ہوتی ہیں، اور جو چوری کرنے والے ہوتے ہیں اتنی زیادہ عقل مندی سے اور اتنے زیادہ سائنٹیفک طریقے سے وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. مگر جو چورا کے لے آتے ہیں وہ بھی کروڑوں ڈالر کی چیز ہوتی ہے. اب اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے جو نفیس اس طرح کی بنائی گئی ہے، انہوں نے چوری کر لی، بعد میں اگر ان سے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ چیز ملے گی نہیں، لہذا ان کو اس کی قیمت دینا پڑے گی. اب ظاہر قیمت دینا پڑے گی وہ مادے کو بھی دیکھ کر اور اس کی حیات کو بھی دیکھ کر. مگر مادے کی آج کی دنیا میں اتنی قیمت باقی نہیں بچی، اصل تو اس کی حیات ہے جو اس کی قیمت ہے. ایک بہت ہی مشہور اور معروف پینٹر گزرا ہے، اٹلی کا پینٹر تھا، اس کا نام تھا پکاسو. پکاسو نے جس انداز کی تصویریں بنائی ہیں، اس کی ایک ایک تصویر 200 ملین ڈالر کی ہوتی ہے، 300 ملین ڈالر کی تصویریں ہوتی ہیں، ایک تصویر فقط. بڑی قیمتی چیز ہے وہ، لیکن اس کے مادے کو دیکھیں تو مادے میں کیا، اس نے کینوس استعمال کیا، اس نے رنگ استعمال کیا، اس نے کپڑا استعمال کیا، جو بھی ایسی چیز مادے کے اعتبار سے ہوگی نہیں، مگر اس کی بناوٹ کے اعتبار سے اس کی بڑی قیمت. چنانچہ اس طرح کی وہ نفیس اور بہت ہی خوبصورت قسم کی چیز ہے تو وہ قیمی کہلائے گی. وَأَمَّا إِن لَّمْ تَكُن كَذَلِكَ فَإِن كَانَ يَقْصُرُ وُجُودُ مِثْلِهِ فِي الصَّنَعِ فِي الصِّفَاتِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الرَّغَبَاتِ كَالْمَصْنُوعِ بِالْآلَاتِ وَالْمُعَامِلِ الْمَعْمُولَةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَةِ مِنَ الظُّرُوفِ وَالْآلَاتِ فَهِيَ مِثْلِيٌّ مَعَ صُنْعَتِهِ. اور اگر ایسی صورت حال نہ ہو، ان کا مارکیٹ میں پایا جانا کثرت سے ہو، یعنی اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں مل جائیں گی آپ کو بہت ساری، اور وہ اس طرح سے ہو کہ اس میں الگ الگ کوالٹیز کی، الگ الگ خصوصیات کی چیزیں ہوں، نام ایک ہی ہوگا موبائل، مگر الگ الگ کوالٹیز ہوں گی، نام ایک ہی ہوگا مثلا برتن کوئی مگر اس کی الگ الگ کوالٹی ہے. نام ایک ہی ہوگا مثلا چھری مگر چھری کی الگ الگ کوالٹی ہے. ایک چھری آپ کو 10 روپے میں مل جائے گی, ایک چھری آپ کو 10,000 روپے میں ملے گی. تو الگ الگ اس کی کوالٹی ہے ساری. یا الگ الگ کوالٹی کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے, اس کی خصوصیات الگ ہو گئی لہٰذا اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, مگر یہ سب کا سب مثلی کہلائے گا. اس لیے کہ بازار میں اس طرح کی چیزیں آسانی سے دستیاب ہیں. اس کا مادہ بھی دستیاب ہے, اس کی شکل بھی دستیاب ہے, مگر کثرت سے دستیاب ہے, جو چاہے جا کے لے لے. تو یہ چیزیں مثلی کہلائیں گی. اگرچہ وہ نام ایک ہے اس, مگر اس کے باوجود اس کی خصوصیات الگ الگ ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں الگ الگ فرق آ جاتا ہے, مگر پھر بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے, لہذا وہ چیز لا کے دینا پڑے گی. چھریوں کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں, فقط ایک عام مارکیٹ میں چلے جائیں, ہو سکتا ہے 50 روپے کی چھری ملے آپ کو. ذرا سا اعلیٰ قسم کے بازار میں آپ چلے جائیں تو اس چھری پر ہی لکھا ہوگا میڈ ان جاپان, چھری پر ہی لکھا ہوگا میڈ ان جرمنی, تو وہ 50 روپے کی نہیں ملے گی, وہ کم از کم 5,000 روپے کی آپ کو چھری ملے گی. ایک چھری 5,000 روپے کی, مگر اس کی خصوصیات بھی الگ ہوتی ہیں. وہ عام خصوصیات والی چھری نہیں, مگر اسی اسٹور میں ایسی 10 چھریاں پڑی ہوں گی, آپ جا کے دوسری چاہیں تو لا سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں مثلی کہلائیں گی. اگرچہ دھات ہے یا یہ معدنیات ہے, مگر یہ مثلی ہے. یضمن بالمثل مع مراعۃ صنفہ, یہ ضامن ہوگا مثل کا مگر اس کی صنف کی رعایت کرتے ہوئے. صنف کا مطلب ہے کہ اگر وہ مثلا جرمنی کی بنی ہوئی ہے تو وہ جرمنی والی دینا پڑے گی, وہ پاکستان کی بنی ہوئی ہے مثلا تو پاکستان کی دینا پڑے گی. اس کی صنف کی جو بھی جیسی چیز ہے اس کی صنف کی رعایت کرتے ہوئے وہ چیز مارکیٹ سے لا کے دینا پڑے گی. وَهَكَذَا الْحَالُ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لِحَيَاتِهِ مَالِيَةٌ أَصْلًا وَعُدَّ وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا سَيِّئَيْنِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِالْمِثْلِ حِينَئِذٍ. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی حیات کی, جس کی شکل کی کوئی وقت نہیں ہوتی, بس جو اس کی وقت ہوتی ہے اس کی مادے ہی کی وقت ہوتی ہے, اس کی مادے ہی کی ویلیو ہے, تو یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گی, یہ بھی مثلی کہلائے گی. یعنی اگر فرض کیجئے کہ کوئی المونیم کا برتن ہے, اگر المونیم آپ مارکیٹ میں لینے جائیں تو وہ بھی اتنے کا ملے گا, مطلب فرض کیجئے کہ 1 کلو المونیم لینے گئے آپ مارکیٹ میں, وہ بھی اتنے کا ملے گا. یہ المونیم کا برتن جو 1 کلو آپ بیچنے جا رہے ہیں, یہ بھی اتنے کا ملے گا, ممکن ہے برتن یہ اور سستا ملے. تو اس کا مطلب ہے کہ برتن کی جو بناوٹ بنائی گئی ہے, خاص برتن کی جو شکل دی گئی ہے, اس شکل کی کوئی اہمیت نہیں, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں. جو قیمت ہے وہ مادے ہی کی قیمت ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ بھی مثلی کہلائے گی. جب حیات کی کوئی قیمت نہ رہ جائے, فقط مادے کی قیمت رہ جائے, تو بس وہ مادے کی قیمت کے اعتبار سے مثلی بنے گا اور وہ چیز ادا کرنا لازمی ہو جائے گا. ایک سال بعد پڑھیں محمد والے. اب آئیے ایک تیسری قسم کی چیز بتا رہے ہیں. لیکن زمین سے نکلنے والے جتنے بھی مادے ہیں, بظاہر ابھی دو صورتیں ہماری سمجھ میں آئیں. ایک کو کہا جائے گا قیمی, اس لیے کہ اس کی بناوٹ کے اعتبار سے بڑی اہمیت ہے اس کی. ایک کو کہا جائے گا مثلی, اس لیے کہ مارکیٹ میں اس کے صورت کی اور اس کے مادے کی چیزیں بہت ساری دستیاب ہیں, لہذا لا کے دی جا سکتی ہیں. ان دونوں سے ہٹ کر ایک تیسری چیز بتا رہے ہیں کہ جس میں مادہ بھی اہم ہوتا ہے اور حیات بھی اہم ہوتی ہے, اس کی شکل و صورت بھی اہم ہے, دونوں اہم ہوتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اس کو کیا کہا جائے گا, اس کو مثلی کہا جائے گا یا قیمی کہا جائے گا؟ وہ کس میں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے عام طور پر زیورات میں, بالخصوص سونے اور چاندی کے زیورات میں. سونے اور چاندی کے زیورات میں اگر فرض کیجیے کسی نے سونے کے زیورات چرا لیے, اب سونے کے زیورات اگر چرا لیے ہیں تو اس میں دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ سونا اہم ہے, سونے کی اپنی بڑی قیمت ہے, اور دوسرا یہ کہ جو اس خاص شکل دی گئی ہے زیور کی, یہ زیور کی خاص شکل بھی بڑی اہم ہے. اور اب جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے, اس خاص شکل کی بھی تقریباً اتنی ہی قیمت ہوتی جا رہی ہے جتنی خود سونے کی قیمت ہے. یعنی اگر آپ زیور خریدنے کے لیے جائیں مارکیٹ میں ایک زیور اگر 100,000 روپے کا ہوگا تو اس میں سونا فقط 50,000 کا لگا ہوگا، باقی 50,000 وہ شکل بنانے میں اور وہ چیز بنانے میں اسی قیمت کے طور پر لگ گیا ہے. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت زیور بن رہا ہے مثلا، تو اس کی قیمت بھی اسی انداز سے وہ لوگ وصول کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہو گئی، سونا بھی بہت اہم ہے، اس کی شکل و صورت بھی اہم ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز کوئی چرا لیتا ہے تو اس کو ہم مصری کہیں گے یا قیمی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ ایک ذرا سی تفصیلی بحث ہے. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنُ الْمَصْنُوعُ مِنَ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، لیکن اگر صورت حال ایسی ہو کہ جو چیز غاصب نے غصب کی ہے یا چرانے والے نے چرائی ہے وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہو کہ وہ مذکورہ دو قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو. مذکورہ دو قسمیں کون سی تھی؟ مثلا ایک ورلڈ کپ والا کپ، وہ خاص حیثیت ہی بڑی اہمیت تھی اس میں. دوسرا مثلا اسٹیل کی چھری، وہ اس میں مادہ بھی اہم ہے، عہد بھی اہم ہے، دونوں چیزیں اہم ہیں اس میں، مگر وہ ایک مثلی بن گیا ایک قیمی بن گیا. اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز مونا بنتی ہو، ایک تیسری چیز بنتی ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ پس ظاہر انہ یعد بمادتہ مثلیاً وبحیتہ قیمیاً، تو ظاہر یہ کہ اس کے مادے کو پیش نظر رکھیں تو وہ مثلی مانا جائے گا، اور اس کی بناوٹ کو پیش نظر رکھیں تو وہ قیمی مانا جائے گا. غالب انواع الحلی والمصنوعات الذهبیہ والفضیۃ، جس طرح کے غالباً عام طور پر بننے والے زیورات، ہیرے کا مثلا ایک ہار بنا ہے، ہیرا ہے وہ، اس میں دونوں چیزیں پیش نظر رکھیں، ایک ہیرا بھی پیش نظر رکھا گیا ہے، اس کا ہار جو خاص خصوصیت سے بنایا گیا ہے وہ بھی پیش نظر رکھا گیا. اس طرح سے سونے اور چاندی کے جو مصنوعات بنائی جاتی ہیں، زیورات بنائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب بھی اسی طرح سے ہیں. فَلَهُ غَصَبَ قَرْطًا ذَهَبِيًّا كَانَ وَزْنُهُ مِثْقَالَيْن، فرض کیجئے کہ اس طرح کی ایک چیز، ایک لاکٹ مثلا فرض کیجئے کہ اس طرح کا کسی نے غصب کیا جو سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس کا وزن ہے 2 مثقال. اب وہ 2 مثقال سمجھ لیں، ابھی دو ہم اس مثال کو ذرا سا بدل لیتے ہیں، 2 تولہ سمجھ لیں. مثلا ایک سونے کا کچھ زیور بنا ہوا ہے جس کا وزن ہے 2 تولہ، 2 تولہ سونا. فتلف عندہ او اطلفہ، اب اس کے بعد وہ زیور اس کے پاس تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا، یا اس نے جان بوجھ کے اس کو بیچ دیا، پیسے اس کو بنا لیے اور ضائع کر دیا. تو ضمن مثقالین من الذهب، تو اب یہ 2 چیزوں کا ضامن بنے گا. ایک تو یہ کہ 2 تولہ سونا ہے، لہذا 2 تولے سونے کا ضامن بنے گا، ایک اس چیز کا ضامن بنے گا. ما به تفاوت بین قیمت ہی مسوغا و قیمت ہی غیر مسوغ، اور ساتھ ساتھ یہ اس چیز کا بھی ضامن ہوگا کہ یہ 2 تولہ اگر زیور کی صورت میں ہو تو اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے، اور اگر یہ 2 تولہ بغیر زیور کے ہو تو اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ 2 تولے کا ضامن بن گیا سود سے بچنے کے لیے، ہم نے کہا کہ 2 تولے کے سامنے 2 تولہ آ گیا، یہ سود سے بچ گیا، مگر ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا، لہذا حق ادا کرنے کے لیے اس کو قیمت ادا کرنا پڑے گا. اب سونا نہیں، اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، کہ اگر یہ 2 تولہ بغیر زیور کے ہے تو اس کی قیمت ہے مثلا 80,000، اگر یہ 2 تولہ زیور کی صورت میں ہے تو مثلا اس کی قیمت ہے 1.5 لاکھ. تو ایک تو یہ کہ یہ 2 تولے کا ضامن ہوگا، یہ 2 تولہ مثلی کہلائے گا، لہذا اس کو 2 تولہ مثلی لا کے دینا پڑے گا، کہ بازار سے 2 تولے کے برابر وزن والی چیز اس کو لا کے دینا پڑے گا. پھر جو وہ 2 تولہ اور زیور کے درمیان جو قیمت کا تفاوت ہے، فرق ہے، وہ فرق بھی اسے ادا کرنا پڑے گا. وہ ہے مثلا ہماری مثال میں 70,000 روپیہ، تو 70,000 روپیہ مزید اس کو ادا کرنا پڑیں گے، اس لیے کہ اس نے زیور کو ضائع کر دیا، تب جا کے مالک کا پورا حق اسے ملے گا، ورنہ مالک کا حق پورا اس کو نہیں ملتا ہے. جو پہلے مثال آئی تھی اس سے اس مثال کو بطور خاص علیحدہ بنا کر پیش کیا ہے تاکہ فرق اس کا پتہ چلے کہ کیسے فرق ہوتا ہے. اور کل اگر آپ نے جو گفتگو ہم نے بیان کی سود کے حوالے سے وہ اگر پیش نظر رکھی ہو تو بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. یہ سود ہے اس لیے کسی صورت میں نہیں کہلا سکتا کہ یہ خرید و فروخت والا معاملہ ہے، اور خرید و فروخت والے معاملے میں ماچس کی ڈبیا میں لائیں تو وہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. کل کی مثال جو ہم نے آئی, تو دو تولے کے سامنے تو دو تولہ آئے گا, مگر اس کی بناوٹ کے سامنے سونا نہیں آ رہا, اس کی بناوٹ کے سامنے روپیہ آ رہا ہے. چنانچہ کوئی حرج نہیں, یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں, اب یہ سود نہیں رہا اور مالک کو اس کا پورا حق بھی مل گیا. ایک مطلب اور باواز بلند صلوات پڑھیں ذرا. کچھ مثالیں ایسی آ رہی ہیں کہ جو عورتوں کے کام کیے ہیں, اصل میں آپ لوگ تو کبھی زیور پہنتے نہیں, اس لیے ہو سکتا ہے کہ اتنی دلچسپی نہ ہو, مگر گھر کی عورتوں کے سامنے اگر آپ یہ باتیں بیان کریں گے تو ان کے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہوگی کہ ہاں بھائی زیور اگر چوری ہو جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے, کیا ذمہ داری ہوتی ہے, ان کے لیے بڑا اہم مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا اب آئیے, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے مادے کی اور حیات کی, کہ ایک تو وہ چیز ہے میٹل ہے اور دوسرا وہ کہ جو اس کی خاص بناوٹ ہے, دونوں کی الگ الگ قیمت ہے. فرض کیجئے کہ کسی نے کوئی ایسی چیز چرائی کہ جس کے مادے کی بھی قیمت ہے اس کی حیات کی بھی قیمت ہے, جیسے بھی آخر میں زیورات کی مثال آ گئی, اس کے مادے کی بھی قیمت ہے اس کی حیات کی بھی قیمت ہے. اس نے کیا کیا کہ وہ چیز چرانے کے بعد مادہ تو وہی کا وہی رکھا مگر اس کی حیات کو تبدیل کر دیا, جان بوجھ کے تبدیل کر دیا, یعنی اس سے غلطی ہو گئی, وہ تبدیل ہو گئی حیات. تو غاصب تو ضامن ہوتا ہے, اگر چور سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا ضامن ہوتا ہے. اب مثلا فرض کیجئے کہ ایک مثال سنیے, مثال کیا ہے, مثلا فرض کیجئے کہ کسی نے اس طرح کے زیور چرایا اور چرانے کے بعد یہ گھر لا رہا تھا یا گھر سے کہیں اور لے جا رہا تھا, اتفاق ایسا ہوا کہ زیور کی وہ پوٹلی, بہت چھوٹی سی جو پوٹلی ہوتی ہے, وہ پوٹلی وہ نیچے گری اور اس کے اوپر سے گاڑی چلے گی. جب نیچے گری اور گاڑی چلے گئی تو زیور بالکل ہو گیا, وہ پلین ہو گیا بالکل. اگر ٹرک چلا ہے تو بالکل ہی پلین ہو جائے گا, لیکن اگر چھوٹی گاڑی ہے تو بالکل پلین نہیں ہو جائے گا, تھوڑی بہت اس کی شکل ختم ہو جائے گی. تو کیا ہوا, مادہ موجود ہے, حیات ختم ہو گئی تھی, وہ حیات اب باقی نہیں بچی اس کی. تو اب یہ غاصب کتنا ذمہ دار ہوگا, اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہے تو کیسے پورا کرے گا, کیا کرے اب وہ, یہ ہے مسئلہ. لو غصب المصنوع وطلبت عنده الحیۃ عنده الحیۃ والصنعۃ دون المادۃ, اگر کوئی شخص ایسی مصنوعات غصب کرتا ہے, ایسا زیور مثلا غصب کرتا ہے کہ جس کی حیات بھی ہے, اس کی بناوٹ بھی ہے اور اس کا مادہ بھی ہے, مگر مادے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے, وہ حیات میں تبدیلی کر دیتا ہے یا ہو جاتی ہے اس کے, اب اس کی ذمہ داری کیا ہے. اب اگر وہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہونا چاہتا تو کیا کرنا پڑے گا اسے, کہتے ہیں رد العین. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ عین کو واپس کرے, عین کا مطلب ہے وہی سونے کا زیور, وہ زیور کہاں رہا, وہ تو بالکل پلین ہو گیا, اگر واپس بھی کرے تو چلے مادہ واپس ہو گیا, وہ شکل و صورت تو واپس نہیں ہوئی, وہ تو ختم ہو گئی شکل و صورت, اس کا کیا ہوگا. کہتے ہیں جو شکل و صورت اس کی ضائع و برباد ہو گئی ہے, اس کی الگ سے قیمت ادا کرے گا, اس کا عرش ادا کرے گا. وعلیہ العرش ایضا ایما تتوافت به قیمته قبل تلف الحیات و بعده لو کان للحیات مالیت, یعنی یہ اس کا پیمنٹ کرے گا اس اعتبار سے کہ مادے کو ہم اب پیش نظر رکھیں اور اس کی شکل و صورت کو پیش نظر رکھیں, تو اب قیمت میں کتنا تفاوت رہ گیا. فرض کرتے ہیں کہ وہ دو تولے کا زیور تھا, دو تولہ مارکیٹ میں 80,000 روپے کا بک رہا ہے. ابھی ہم زیور جب مارکیٹ میں لے کے گئے تو کیا کوئی اس کے 90,000 دے رہا ہے, 80,000 کا تو خالص سونا ہو گیا. زیور کی قیمت ویسے تو 1.5 لاکھ تھی, مگر کیا اس کا کوئی 90,000 دے رہا ہے مارکیٹ میں, 1 لاکھ روپے دے رہا ہے اس کا کوئی مارکیٹ میں. اگر ہم فرض کریں گے ہاں 1 لاکھ روپے دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ جب زیور تھا تو 1.5 لاکھ کا تھا, اب مارکیٹ میں اس کے 1 لاکھ دینے کے لیے کوئی تیار ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 50,000 کا نقصان ہو گیا شکل خراب کر کے, اس کے زیور توڑ ٹوٹ پھوٹ گیا جو زیور اس کا, اس کی وجہ سے 50,000 روپے کا نقصان ہو گیا, وہ 50,000 کا عرش اسے جرمانے کے طور پر ادا کرنا پڑے گا. ہاں یہ اس صورت میں ہے کہ اس شکل و صورت کی کوئی قیمت ہوتی ہو, لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ شکل و صورت کی کوئی قیمت ہی نہ ہوتی ہو تو پھر جرمانے کی ضرورت نہیں, پھر اس شکل کے بدل جانے کی وجہ سے جرمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مثلا فرض کیجئے کہ یہ جو باٹلی پیپر والے برتن لے جاتے ہیں, یہ شروع میں آیا تھا کہ دین اسلام میں مسلمانوں کے مال کا بہت ہی زیادہ احترام ہے, اس سے قطع نظر کہ وہ مال 10 روپے کا ہے یا 10 لاکھ روپے کا, اس کا احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے. وہ 10 روپے کی بھی چیز ہے تب بھی کسی مسلمان کی ہے تو انتہائی قابل احترام, ہم اس کو اس کی اجازت کے بغیر چھو نہیں سکتے, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. تو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مالیت کتنی ہے, کسی مسلمان کا مال ہے اب یہ قابل احترام ہے, ہم پر اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہم مجاز نہیں ہیں اس کو استعمال کرنے. یہ باٹلی پیپر والے ہوتے ہیں, یہ برتن لے آتے ہیں, مثلا یہ تانبے کا برتن کہیں سے لیا اٹھا کے, یہ تانبے کا برتن جو اٹھا کے لیا ہے تو وہ برتن مثلا پرانا برتن 300 روپے کا تھا, تانبے کا برتن پرانا برتن 300 روپے کا تھا. اب ہوا یہ کہ یہی جو باٹلی پیپر والے کام کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ بہرحال مارکیٹ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور مارکیٹ میں بیٹھ کے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹرکوں میں مال آتا اور جاتا ہے. فرض کیجئے کہ 300 روپے کا جو برتن لایا اس برتن پر ایک ٹرک چڑھ گیا, اور ٹرک چڑھ جانے کی وجہ سے اگر وہ بھرا ہوا ٹریلا ہو تو بالکل برتن سپاٹ ہو جائے گا, بالکل پلین ہو جائے گا, لیکن بالکل پلین ہو جانے کے باوجود بھی اس کی قیمت کتنی ہے, وہی 300 روپے. اس لیے کہ یہ باٹلی پیپر والا جو لے کر آیا ہے یہ اس کے مادے کو دیکھ کر 300 روپے دے کر آیا ہے, اس کی حیات کو دیکھ کر اس نے کوئی پیسہ نہیں دیا ہے کہ اس کی شکل ایسی ہے لہذا اس کے ایکسٹرا پیسے ہوں, نہیں وہ تو آپ سارا تانبے میں ڈالنے والا تھا, وہ تانبے میں ڈالنے کے لیے لے آیا تھا اس. لہذا اگر وہ برتن کی صورت میں رہے تب بھی 300 روپے کا ہے, وہ اگر بالکل سپاٹ ہو جائے تب بھی 300 روپے کا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس حیات کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر حیات کی کوئی قیمت نہ ہو تو پھر حیات اگر خراب ہو جائے تو یہ ضامن نہیں ہوگا, لیکن اگر حیات کی قیمت ہو, اس شکل و صورت کی قیمت ہو جیسے زیور والی مثال میں, تو پھر اگر شکل و صورت خراب ہو گئی ہے تو اس کا یہ ضامن ہوگا. اچھا اب ایک اور دلچسپ بات, زیورات میں جو مثال آئی تھی کہ مثلا زیور کے اوپر گاڑی چڑھ گئی اور زیور ٹوٹ پوٹ گیا سارا خراب ہو گیا, اب وہ بنوانے جاتے ہیں تو 40-50,000 روپے کا خرچہ ہے اس کا. غاصب کی ذمہ داری ہے کہ مادہ زیور کا سونا جو مالک کا ہے وہی سونا مالک کو ادا کرنا پڑے گا, وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا بالکل, لہذا جو سونا چرایا گیا ہے وہی سونا مالک کے سپرد کرنا پڑے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب زیور ٹوٹ پھوٹ گیا ہے لہذا اب زیور کی صورت میں مکمل طور پر نہیں ہے, زیور کی صورت میں نہ ہونے کے باوجود چونکہ سونا ایسی چیز ہے کہ جو مالک کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے, چنانچہ وہی چیز اس کو واپس کرنا پڑے گی. جب وہ چیز واپس کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا بھئی تم نے تو میرا زیور توڑ دیا, اب یہ بنوانے جائیں گے تو اس کی بنوانے کی قیمت 40,000 روپے 50,000 روپے ہے یہ زیور اگر دوبارہ نئے سرے سے بنوانے جاتے ہیں. تو ابھی ابھی مسئلہ کیا آیا کہ سونا واپس کرنا ہے اور جو اس کی بناوٹ کی قیمت ہوتی ہے وہ بناوٹ کی قیمت واپس کرنی ہے, مثلا ہم فرض کرتے ہیں 40,000 روپے, وہ 40,000 روپے بھی دینے اس کو. غاصب نے کہا کہ 40,000 روپے کیا بات کر رہے ہو بھائی, چھوڑو تم مجھے دے دو, میں اپنے دوست سے تمہیں بنوا کے دے دیتا ہوں, 40,000 میں تھوڑی بنے گا, یہ میرا دوست وہ مجھے 10,000 میں بنا کے دے دے گا, لاؤ لاؤ مجھے واپس کرو. تو کیا مالک کو یہ حق ہے یا مالک پر یہ لازم ہے کہ وہ پھر غاصب کو دے دے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے تم بنا کے دے دو, جیسی چیز ہے ویسی کروا کے دے دو. مالک کو ایسا کرنا پڑے گا, اگر غاصب یہ کہہ رہا ہے مالک پر لازم ہے کہ وہ غاصب کو اتنی اجازت دے کہ وہ دوبارہ بنوا دے, یا نہیں مالک کو کوئی دوسرا حق ہے؟ کہتے ہیں نہیں, مالک منع کر سکتا ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جو تم بنا کے دے رہے ہو یہ مجھے نہیں چاہیے، اس کی بناوٹ کی جو قیمت ہے یہ قیمت مجھے چاہیے. مالک یہ مطالبہ کر سکتا ہے. اگر غاصب نے اس شکل و صورت کو، اس زیور کی جو خوبصورتی تھی اس کو اگر ختم کر دیا ہے، تو دوبارہ سے بنانے کے لیے اگر وہ کہہ بھی رہا ہے تب بھی مالک انکار کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے آپ سے نہیں بنوانا، جو بناوٹ کی قیمت ہے یہ قیمت تم مجھے دے دو. لہذا غاصب کو وہ قیمت ہی ادا کرنا پڑے گی. اگر وہ کہے کہ میرا دوست ہے وہ جلد سستے میں بنا دے گا، تو غاصب کی وہ بات نہیں مانی جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب یہ زیور غاصب نے واپس کیا مالک کو، تو مالک نے کہا کہ یہ کیا ٹوٹا پھوٹا زیور ہے سارا، یہ ٹوٹا پھوٹا تم مجھے واپس کرو، لے جاؤ یہ بنا کے مجھے دو. تو کیا مالک یہ کہہ سکتا ہے غاصب سے کہ بنوا کے دو مجھے؟ غاصب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو اس کی قیمت ہے وہ قیمت مجھ سے لے لو. قیمت کتنی بھائی؟ بنائی کی قیمت 40,000 ہے نا، وہ 40,000 تم مجھ سے لے لو. تو کیا مالک یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے 40,000 نہیں چاہیے، یہ زیور نئے سرے سے بنوا کے دو مجھے؟ مالک کو حق ہے یہ ایسا کہنے کا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے کتنا حقوق کا خیال رکھا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا کتنا زیادہ خیال رکھا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ مسلمان کا یہ مال ہے، مال کے بارے میں جہاں مسلمان کا اتنا خیال رکھا گیا ہے اور اتنا احترام برتا گیا ہے، اگر مسلمان کی جان کا معاملہ آ جاتا ہے اس سے زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، اس سے زیادہ احتیاط برتنا پڑے گا. اور اسی طرح سے اگر مسلمان کی ناموس، عزت و ناموس کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا. مال میں جب اسلام نے اتنے حقوق کا خیال رکھا ہے، تو جان کا معاملہ آ جائے یا عزت و ناموس کا معاملہ آ جائے، اس سے کئی گنا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. چنانچہ کسی مسلمان کی عزت و ناموس کے حوالے سے اگر کبھی زبان پر کوئی بات آ بھی رہی ہو، تو اگر فرض کیجئے کہ موٹر سائیکل میں 10 ڈگری کا بریک ہوتا ہے، آپ 100 ڈگری کا بریک لگا کے اس کو روک دیں، اس کی زبان سے جملہ نکل نہ پائے کہ یہ کسی مسلمان کی توہین ہو جائے گی، اس کی ناموس کا مسئلہ ہو جائے گا، اس کی عزت کا مسئلہ ہو جائے گا. 100 ڈگری لگا کے، یعنی آپ اس وقت بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، بڑا جبر کرنا پڑتا ہے زبان کو روکنے کے لیے، مگر اپنی زبان کو روک کے کسی طرح سے بھی کسی مسلمان کی عزت پر یا عزت کے بارے میں خبردار کوئی بات زبان سے نہ نکلنے پائے. مال کے حوالے سے بھی یہ خیال رکھا گیا. تو اب دونوں باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ اگر غاصب یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے قیمت لے لو، تو مالک کے لیے مالک قیمت تو لے گا، مگر اگر مالک یہ کہہ رہا ہے کہ بنوا کے دے دو مجھے قیمت نہیں چاہیے، تو یہ ذمہ داری غاصب کی نہیں. غاصب کی ذمہ داری ہے فقط قیمت ادا کرے اور بات ختم ہو جائے گی. لو طلب الغاصب ان یعید صناعته کما کانا، اگر غاصب یہ خواہش کرے کہ تم مجھے وہ چیز دے دو، میں اس کو بنا کے دے دوں گا جیسی تھی، کما کانا جیسی تھی ویسی بنا کے دے دوں گا. ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ فرارن عن اعطاء العرش، وہ اس وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے کہ اس کو قیمت نہ دینا پڑے، اسے پیسے نہ دینا پڑے. وہ کہہ رہا ہے تم مجھے وہ چیز دے دو تو جیسی تھی ویسے بنا کے میں دے دوں گا، پیسہ نہ دینا پڑے، اس لیے ایسا کہہ رہا ہے. تو لم یجب علی المالک القبول، مالک پر واجب نہیں ہے کہ وہ غاصب کی بات کو قبول کرے کہ اچھا ٹھیک ہے تم بنوا کے دے دو، یہ واجب نہیں. کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، مالک اجازت دینا چاہے تو دے سکتا ہے. تو کئی بار آ چکا کہ مالک اگر کسی معاملے میں راضی ہو جاتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے کہ نہیں بھائی نہیں مجھے اس کی قیمت دو، تو قیمت ہی دینا پڑے گی. پھر غاصب کی بات نہیں مانی جائے گی کہ میں بنوا کے دے دیتا ہوں. کما، اب آئیے دوسرا پہلو. یہ پہلو تھا جو مالک کی فیور میں جا رہا تھا، اب آئیے دوسرا پہلو کہ کہیں غاصب کا حق بھی ضائع نہ ہو جائے. کما ان المالک لیس له اجبار الغاصب بإعادة الصنعت وإرجاء المقصود الى حالته الاولى، جس طرح سے کہ مالک کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غاصب کو مجبور کرے کہ اس چیز کو دوبارہ اسی طرح سے بنا کے دے دو جیسی یہ پہلے تھی، اپنی پرانی حالت والی صورت میں ہی ویسی ہی اس کو بنا کے دے دو. یہ حق مالک کو بھی نہیں ہے کہ وہ غاصب کو کہے کہ ایسی بنا کے دے دو، اس کی مرضی ہے، وہ بنا کے دینا چاہتا ہے تو بنا کے دے سکتا ہے، ورنہ وہ انکار کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے بھائی یہ پیسے پکڑو بس، اس سے زیادہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ اسلام کے واجبات اور محرمات ہیں جن کے بغیر تقویٰ کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص بھی متقی و پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو یہ بالکل پہلی سیڑھی ہے, یہ اس کو سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا, تب وہ تقویٰ کی منزلوں کو دیکھ طے کر سکتا ہے. ورنہ وہ اگر گھر پہ بیٹھے بٹھائے یا ویسے کتابیں پڑھنے کے بعد بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جائے, وہ عرفان اور عملیات اور یہ کمالات اور وہ کمالات اور ساری باتیں کرنے بیٹھ جائے, ساری باتیں بیکار, ساری باتیں فضول ہیں. اور یہ بھی طلبہ کو بطور خاص ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی کے پاس اس طرح سے کمالات آ بھی جاتے ہیں تو ہرگز یہ علامت اور نشانی نہیں ہے کہ کوئی بہت پہنچا ہوا خدا کا مقرب بندہ, کوئی ضروری نہیں. واقعی اگر کسی کے پاس کمالات ہیں بھی ایسے, ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو جنوں کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, جنوں سے کام کروانے کا دعویٰ کرتے ہیں, جنوں سے گمشدہ چیز معلوم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے دعویٰ کرتے ہیں. تو اگر فرض کیجیے کوئی ایسے کسی طرح سے اگر کوئی ایسا کام کر بھی سکتا ہو تو ہرگز یہ علامت نہیں ہے کہ یہ شخص متقی و پرہیزگار ہے, یہ کوئی علامت نہیں ہے. اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں تو دنیا کے قریب قریب سارے مذاہب میں پائی جاتی ہے. آپ ہندو مذہب میں چلے جائیں, وہاں بھی اس کو آپ کو بہت سارے ایسے سنیاسی قسم کے بابا مل جائیں گے جو آپ کی گمشدہ چیز کے بارے میں بتا دیں گے, اور بھی بہت ساری آپ کی مشکلات حل کر دیں گے. مگر وہ ہندو ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے ہیں, تو تقوی کا کیا تصور ہو, تقوی کا کیا اس میں ڈسکشن ہو سکتا ہے. چنانچہ جو شخص بھی تقوی اور پرہیزگاری کی منزل حاصل کرنا چاہتا ہو, چاہے اس کے پاس کسی طرح کا کوئی کمال نہ بھی ہو, مگر اگر وہ یہ ساری چیزیں جانتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے, یہ زبردست قسم کا متقی و پرہیزگار شخص ہے. اور یہ وہ شخص ہے کہ حقیقتاً اس کے ہاتھ چومنے چاہیے, بجائے اس کے ہم کسی اور کے آگے پیچھے گھومیں. پروردگار کا مقرب بندہ ہے کہ جس کا احترام سب سے زیادہ ہونا چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہی قابل احترام ہے, باقی کی کوئی حقیقت نہیں, باقی کی کوئی ویلیو نہیں. تو صلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین, صلوات علیہ وسلم. Thank you.